الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقال تعالى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ اعلان کرواتے ہیں کہ آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. دیکھیے یہاں تین باتیں ہیں. سب سے پہلے محبت کا ذکر ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, سب سے پہلے محبت کا ذکر ہے. یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تفسیر روح المعانی والے جن کی تفسیر قرآن کریم کی سب سے اونچی تفسیر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ محبت کا لفظ ہی ادا نہیں ہو سکتا جب تک دونوں ہونٹ نہ ملیں. اور محبت نام ہے دو طرفہ تعلق کا. ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے تعلق ظاہر ہو رہا ہو دوسری طرف سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, جس کو مولانا روم نے فرمایا ہے. بڑا عجیب و غریب شعر ہے مثنوی میں کہ خانہ داماد پر از شور و شر, خانہ دختر نہ بودے زو خبر. خانہ داماد پر از شور و شر, داماد کے گھر میں تو شور و شر ہو رہا ہے, خوب گانے بج رہے ہیں, شور شرابہ ہو رہا ہے کہ فلاں لڑکی سے شادی ہو رہی ہے. خانہ دختر نہ بودے زو خبر, اور لڑکی والوں کے گھر والوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہماری لڑکی کی فلاں لڑکے سے شادی ہو رہی ہے. سچ پوچھیں سچ پوچھیں, جس طرح یہ بات اس بات سے ہنسی آتی ہے, بالکل اسی طرح جو شخص نماز میں لگا ہوا ہو, تلاوت بھی کرتا ہو, تسبیحات بھی کرتا ہو, حج اور عمرہ بھی کرتا ہو, حج فرض بھی کر چکا ہو, صدقات وغیرہ بھی دیتا ہو, لیکن زبان سے غیبت بھی کرتا ہو, جھوٹ بھی بولتا ہو, گانے بھی سنتا ہو, نامحرم عورتوں سے پردہ نہ کرتا ہو, احتیاط نہ کرتا ہو, رشوت لینا دینا اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہو, سود کے بارے میں کوئی احتیاط نہ کرتا ہو, وغیرہ وغیرہ, اور جو گناہ ہیں تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ یہاں سے تو خوب نماز روزہ اور یہ چل رہا ہے اور وہاں اللہ کو خبر بھی نہیں, کوئی وہاں سے کوئی جواب نہیں, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مولانا روم نے اسی کو بیان فرمایا اس شعر میں, خانہ داماد پر اس شور و شر, داماد کے گھر میں شور و شر ہو رہا ہے, خوب شور شرابہ ہو رہا ہے, لیکن خانہ دختر نہ بودے زو خبر. لڑکی والوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہماری لڑکی کی فلاں لڑکے سے شادی ہو رہی ہے. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا, دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ ہے. تو محبت دو طرفہ تعلق کا نام ہے, ایک طرف کا تعلق معتبر نہیں ہوتا, جیسے دنیا میں معتبر نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی معتبر نہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں, بڑی عجیب مثال دی ہے, فرمایا کہ اگر کسی میدان میں تمہارے کسی پلاٹ میں جو استعمال نہ ہوا ہو, تعمیر نہ ہوئی ہو, وہاں جھاڑیاں اگ جاتی ہیں, خودرو جھاڑیاں جو کانٹے دار بھی ہوتی ہیں وہ اگ جائیں, اور تناور درخت کی صورت اختیار کر لیں, ان کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں, تو فرمایا کہاں تک تم کلہاڑی لے کر ایک ایک کو ایک ایک جھاڑی کو اکھاڑو گے, سیدھا سیدھا آگ لگا دو, تیل چھڑکو آگ لگا دو, سب صاف ہو جائے گا. تو حضرت فرماتے ہیں, یہ بات فرما کر فرمایا کہ کہاں تک صاف کرو گے جھوٹ کی جھاڑی جو تمہارے دل میں لگی ہوئی ہے, غیبت کی جھاڑی جو تمہارے دل میں لگی ہوئی ہے, بد نظری کی جھاڑی جو تمہارے دل میں لگی ہوئی ہے, کہاں تک صاف کرو گے ان جھاڑیوں کو؟ ایک دفعہ محبت کی آگ لگا دو, ساری جھاڑیاں جل جائیں گی. تو پہلے محبت کا ذکر ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, اور محبت کی علامت ہی اتباع ہوتی ہے, محبت کا لازمی نتیجہ اتباع ہوتا ہے. بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے, پیچھے چلنا یہی اتباع ہے, لغوی طور پر اتباع پیچھے چلنے کو ہی کہتے ہیں. وہ کس وجہ سے چلتا ہے پیچھے پیچھے؟ جانوروں کے بچوں کو دیکھ لیجئے, ان کا بھی یہی حال ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اتباع ہے. کس وجہ سے؟ ماں سے محبت کی وجہ سے, تعلق اور محبت کی وجہ سے. تو محبت کیا لازم ہے کہ ہم اتباع کریں؟ اتباع محبت کے لوازمات میں سے ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی اتباع کو جی چاہتا ہے. لہذا دوسرے نمبر پر اتباع کو لائے, یہ دوسری چیز ہے جو اس آیت میں بیان فرمائی, پہلے محبت اس کے بعد اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, جب تم ایسا کر لوگے, جب ایسا کر لوگے تو فرمایا اب یہ ہوگا کہ اللہ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت فرمانے لگیں گے. یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا نا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, صراط دو دفعہ ہے, یہ لفظ صراط دو دفعہ آیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ اہدنا الصراط المستقیم, یہ ایک وہ راستہ ہے جو اللہ تعالی سے, بندے سے اللہ تعالی تک جاتا ہے. بندہ محنت کرے, نمازوں کا اہتمام کرے, رمضان کے روزے رکھے, تلاوت کرے, تسبیحات کرے, پھر گناہوں سے بھی بچے, تقوا سے رہے, تو یہ وہ راستہ ہے جو بندے سے اللہ تک جاتا ہے. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا سیدھا راستے پر چلا دیجئے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہی اتباع سنت, اتباع شریعت, تقوا کا راستہ. یہ راستہ جاتا ہے بندے سے اللہ تعالی تک, اہدنا الصراط المستقیم. پھر دوسرا وہ راستہ ہے جو اللہ سے بندے تک آتا ہے, یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. جب ہم یہ کر لیں گے جو ہمیں کرنا چاہیے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات برسیں گے. تو یہ دو راستے ہیں. تو اسی کو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, یہ اہدنا صراط المستقیم ہے, یحببکم اللہ صراط الذین انعمت علیہم, جب تم یہ کر لو گے کہ میری اتباع کر لو گے تو پھر اللہ تم سے محبت فرمائیں گے. یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, یحببکم اللہ. اور جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی برائیاں بھی اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں. جب محبت میں آدمی مبالغہ کر جائے تو پھر برائیاں, اس محبوب کی برائیاں بھی اس کو نظر نہیں آتی, اس کی تاویل کر لی جاتی ہے, نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہے. تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا, جس بندے سے اللہ کو محبت ہو جائے, اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرمانے لگے, اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ اس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. لہذا تیسری چیز مغفرت ہے جس کا ذکر ہے, پہلے اتباع پھر محبت, پہلے محبت اس کے بعد پھر اتباع, اور اتباع کے بعد اس کا نتیجہ مغفرت. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, دعا فرمائی حضور کی مسنون دعاؤں میں سے ہے, اللہم انی اسألک حبک وحب من ينفعنی حبه عندک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور دنیا میں جس کی محبت مجھے آپ کے ہاں آپ کے دربار میں نفع کا باعث بنے, جس کی محبت اس کی محبت بھی مجھے عطا فرما دیجیے. دنیا میں ہر وہ محبت مجھے عطا فرمائیے جو آپ کے ہاں مفید ہو, جس کی آپ کے ہاں قدر و منزلت ہو, وہ بھی محبت مجھے عطا فرما دیجیے. اللہم انی اسألک حبک وحب من ينفعنی حبه عندک, کیا ہے یہ, کون سی محبت ہے؟ ماں باپ سے محبت, سب سے پہلا مقام ماں باپ کا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام والدین کا ہے, ان کی محبت ہو. بھائی بہنوں کی محبت ہو, پڑوسیوں کی محبت ہو, رشتہ داروں سے محبت ہو, علماء سے محبت ہو, قرآن سے محبت ہو, یہ تمام یہ چیزیں ہیں کہ اللہ ان چیزوں کی محبت مجھے نصیب فرما دیجئے, کیونکہ ان چیزوں کی محبت آپ کے ہاں درجات کے دلانے کا, آپ کے قرب کا باعث ہے. اور اتباع ایسی, تو یہ تین چیزیں یہاں مذکور ہیں, سب سے پہلے محبت, اس کے بعد محبت کا لازمی نتیجہ اتباع, اور اتباع کا لازمی نتیجہ مغفرت. اگر اتباع صحیح ہو, اتباع درست ہو, تو اس کا لازمی, درست راستے پر ہو, اس کا لازمی نتیجہ مغفرت ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, قرآن میں اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے, تمام لوگوں کو, تمام انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. کس کو تم نے اپنا امام مقتدا بڑا کس کو بنایا تھا, اس کے ساتھ بلایا جائے گا ہم کو. اب اپنا اپنا انتخاب ہوتا ہے, کسی نے کسی لیڈر کا انتخاب کر لیا, وہ وہیں اپنے پیروکاروں کو لے کر جاتا ہے جہاں وہ خود ہے. جو اللہ تک نہیں پہنچا ہوا وہ پہنچائے گا, خاک پہنچائے گا اللہ تعالیٰ تک دوسروں کو. لہذا کوئی اپنا بڑا بنائے تو سوچ سمجھ کر بنائے, کہ کس کو میں منتخب کر رہا ہوں، کیونکہ جس کو ہم بڑا بنائیں گے اسی کے ساتھ قیامت کے دن پکارا جائے گا. صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا، یوم ندعو کل اناس بامامہم. جو اللہ تک خود نہ پہنچا ہوا وہ کہاں تک پہنچا، کیسے پہنچا سکتا ہے دوسروں کو اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اور دنیا میں اگر ہمیں کوئی پتہ کوئی ایڈریس معلوم نہ ہو تو ہم، میں سمجھتا ہوں جو بھی آدمی ملے گا جس سے جی چاہے گا ہم اس سے پوچھیں گے. کئی لوگوں سے پوچھنا پڑے تو کئی لوگوں سے پوچھتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے جہاں ہمیں پہنچنا ہے، منزل تک. تو بھائی اللہ تعالیٰ کا پتہ ایسی بس خود ہی ہو جائے گا، یہ راستہ ایسی طے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا. بغیر کسی رہبر کے، بغیر کسی رہنما کے یہ راستہ ایسے ہی طے ہو جائے گا، یہ تو اس راستے کی توہین ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. بے شک تحقیق تمہارے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ ہے، آپ کی ذات بابرکات بہترین نمونہ ہے. اور نمونہ وہ ہوتا ہے جو سامنے، ایک چیز سامنے ہو اس کو دیکھ کر دوسری چیز بنائی جائے، سامنے رکھ کر جس چیز کو بنایا جائے وہ نمونہ ہے، دیکھ دیکھ کر اس سے بنایا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، صحابہ نے آپ کو دیکھ لیا اور اپنی زندگی بنا لی، راستہ اپنا متعین کر لیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر. اور کوئی کہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، حضور ہی ہمارے لیے کافی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری سیرت آپ کے ارشادات کتابوں میں موجود ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی نے اگر کھانے پکانے کا تجربہ نہ ہو اور کوئی کتاب لے آئے جس میں ریسیپی لکھی ہوئی ہو، ترکیب لکھی ہوئی ہو کوئی چیز بنانے کی، پہلے سے کھانے پکانے کا کوئی تجربہ نہ ہو، بس لا کے اور سارا سامان بھی لا کے رکھے جو رکھا ہوا اس میں لکھا ہوا ہے، نہ جانے کیا ملغوبہ تیار کرے گا. وہ چیز تو نہیں بنے گی جو اس میں لکھی ہوئی ہے، نہ جانے کیا سے کیا بنے گا. اور اس سے بھی خطرناک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی تیرنے کی ترکیب پڑھ لے کسی کتاب میں کہ یوں اس طرح ہاتھ چلاؤ ایسے رکھو اور پانی میں اتر جائے تو کہاں پہنچے گا؟ یا بتائیے تو صحیح کہاں پہنچے گا، سوچئے ذرا. یا گاڑی چلانے کی یا موٹر سائیکل چلانے کی ترکیب کہیں پڑھ لی اور پہلے سے سیکھا نہیں کسی اور سے، کہاں پہنچے گا؟ دوسروں کو بھی کہیں اور پہنچائے گا، خود بھی پہنچے گا اسپتال میں یا قبرستان میں. تو یہ تو میں حصی مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ دنیا ان چیزوں کو مانتی ہے کہ بغیر کسی رہبر کے یہ راستہ طے نہیں ہوتا. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ کوچ کیوں بناتے ہیں یہ کرکٹ والے اور ہاکی اور فٹ بال، یہ جتنے کھیل کھیلے جاتے ہیں مشہور ہیں، تو یہ کیوں کوچ کیوں مقرر کرتے ہیں؟ وہ غلطیاں بتاتا ہے، صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ آئندہ کامیابی ملے. تو ایک کھیل کے لیے ہمیں ایک رہنما اور رہبر کی ضرورت ہے، کھیل کود کے لیے. اور اللہ کا راستہ ایسی طے ہو جائے گا. تو بھائی یہ جو آیت ہے نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، تو صحابہ نے تو دیکھ کے بنا لیا. ہم اس آیت پر کیسے عمل کریں؟ میرا ایک سوال ہے، اس آیت پر ہم کیسے عمل کریں؟ ہمارا عمل کیسے ہوگا؟ سیدھی اور واضح بات ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جو حضور کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو، اتباع سنت، متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، اس کو ہم تلاش کریں اور اس کو سامنے رکھ کر اس سے مشورہ کر کے زندگی گزاریں، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے. اور صحابہ کو اس درجے اس کا اہتمام تھا، ہم سے پہلے والوں کو اس درجے اہتمام تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھا. لہذا حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، محدث ہیں، ان کی احادیث بھی ملتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منہ الورع. ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ چپک کر رہتے تھے، چپک کر، تاکہ ہم ان سے ورع سیکھیں، یعنی تقوی کا اعلی مقام سیکھیں، اس کی رہنمائی حاصل کریں. یہ کیا چیز تھی؟ حضور کی صحبت تو وہ اٹھا چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے حضور کے وصال کے بعد حضرت عمر سے چپک کے رہنا پسند کیا. ان کو تو اس درجے اہتمام تھا. اور اس آزمائش کے دور میں ہمارا کیا حال ہے اور ہماری کیا سوچ ہے؟ لہذا سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہماری کامیابی ہے. اور یاد رکھیں، یہ اتباع سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی عجیب چیز ہے. جو شخص اس راستے پر چلتا ہے اس کو تین انعامات ملتے ہیں، تین انعام. نمبر ایک، دنیا دین بن جاتی ہے. اگر وہ کاروبار کرتا ہے، اگر وہ ملازمت کرتا ہے، ملازمت کے احکام سیکھ کر کہ ملازمت کے بارے میں کیا احکام ہیں وہ سیکھ کر عمل کرے، یہ اتباع ہو گئی، تو اس کی دنیا دنیا نہیں رہی. خالص دنیاوی معاملہ ہے ملازمت کا، کاروبار کا، لیکن اب یہ دنیا نہیں رہی، یہ دین ہو گئی. اور میں تو اس سے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ مسلمان کی زندگی میں دنیا ہے ہی نہیں. جب اس کا بیت الخلا جانا بھی دین ہے اگر وہ سنت کے مطابق جائے، تو کاروبار تو آگے کی چیز ہے. اس کا تو بیت الخلا جانا بھی اگر وہ سنت کے مطابق وہاں جاتا ہے، دعا پڑھ کے جاتا ہے، بایاں قدم رکھتا ہے، سنت کے مطابق استنجا کرتا ہے، علماء سے سیکھا ہو اس نے استنجا کیسے کیا جاتا ہے، اس سے سیکھ کر عمل کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، باہر نکلتا ہے تو سنت کے مطابق نکلتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، تو لیجئے یہ بیت الخلا اس کا دین بن گیا. تو مسلمان کی زندگی میں دنیا ہے ہی نہیں، اس کی دنیا بھی دین ہے، اس لیے کہ وہ اتباع سنت اور اتباع شریعت کے راستے پر چلتا ہے. تو پہلا انعام تو یہ ہے کہ دنیا دین بن جاتی ہے. نمبر دو، عادت عبادت بن جاتی ہے. عادت عبادت، آپ کی عادت ہے کھانا کھانا، آپ کی عادت ہے پانی پینا، آپ کی عادت ہے دن میں کچھ دیر آرام کرنا، رات کو ایک طویل عرصے گھنٹے تک آرام کرنا، یہ ہماری اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ عادتیں کہلاتی ہیں. ان عادتوں کو سنت کے مطابق کریں، پانی پئیں سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہوں سنت کے مطابق، بستر پر جائیں سونے کے لیے تو سنت کے مطابق، بیدار ہوں تو سنت کے مطابق اعمال کریں. تو یہ عادت، یہ عادت نہیں رہی اب، یہ عبادت بن گئی. عادت عادت نہیں رہتی، پھر عبادت بن جاتی ہے. تو دنیا دین بن جاتی ہے، عادت عبادت بن جاتی ہے. تیسرا انعام یہ ہے کہ طبیعت شریعت بن جاتی ہے. آدمی جب اس راستے پر چلے، پھر یہ انعام ملتا ہے کہ اس کی طبیعت راضی ہی نہیں ہوتی خلاف شریعت طریقوں پر، خلاف شریعت چیزوں پر راضی ہی نہیں ہوتی. لہذا مجھے ایک واقعہ یاد آیا ابھی آپ حضرات کی برکت سے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ترکی النسل تھے، مدینہ منورہ میں ان کا قیام تھا. اور بزرگوں کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے صاحب حضوری کی، صاحب حضوری اس آدمی کو کہا جاتا ہے، اس اللہ والے کو کہا جاتا ہے جس کو روزانہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی نہ کسی صورت میں زیارت نصیب ہوتی ہو. اور یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہی اکابر میں سے تھے. انہوں نے مشکات شریف کی دو شرحیں لکھی ہیں، ایک اردو میں اور ایک فارسی میں، ایک عربی میں اور ایک فارسی میں. بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے باعمل آدمی تھے. لہذا ان کو یہ مقام اللہ نے نصیب فرما دیا تھا کہ روزانہ ان کو کسی نہ کسی صورت میں خواب میں زیارت نصیب ہوتی تھی، اور رہتے بھی مدینہ منورہ میں تھے، حضور کی محبت میں بھی وہاں اتنی محبت تھی کہ وہاں قیام ہی وہیں کر لیا تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر دین کی خدمت کرو. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں تو یہاں ہوں مدینہ منورہ میں، آپ کے روضہ اطہر پہ حاضری نصیب ہو جاتی ہے، ہندوستان میں یہ نعمت کہاں ملے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں ہماری زیارت وہاں بھی حاصل ہوتی رہے گی، بس تم وہاں جا کے کام کرو. لہذا ہندوستان، حکم کے مطابق ہندوستان تشریف لے آئے، یہاں پر دین کا کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی. خواجہ باقی باللہ اور رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم اثر تھے، ان حضرات کے پاس جایا کرتے تھے. جہاں پتہ چل جائے کہ کوئی اللہ والا آیا ہوا ہے، فلاں جگہ پر کوئی اللہ والا رہتا ہے، بس جا کے اس کی زیارت کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کو پتہ چلا کہ فلاں فلاں جگہ پر دہلی میں کچھ فاصلے پر کوئی اللہ والا آیا ہے، لوگوں کا بڑا رجوع ہے اس کی طرف. تو انہوں نے سوچا بھائی ملنا چاہیے، وہاں پہنچے اس کے پاس. تو وہاں جا کر اس کے پاس بیٹھے، سلام کیا، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اس نے کہا یہ پیالے میں، یہ پی لو پیالے میں جو کچھ ہے. اب جو انہوں نے پیالہ دیکھا تو اس میں تھی شراب. انہوں نے فرمایا یہ تو شراب ہے، میں نہیں پیوں گا اس کو، شراب ہے یہ، تو شراب حرام ہے. اب پتہ چلا کہ آدمی صحیح معلوم نہیں ہوتا، دکاندار ٹائپ کا آدمی ہے، صحیح آدمی معلوم نہیں ہوتا. شراب پینے سے بہرحال انکار فرمایا، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، لہذا کیسے ہو سکتا تھا ایسا شراب پی لیں. تو اس نے کہا سوچ لو، مہنگا پڑے گا یہ تمہیں انکار. فرمایا نہیں، شراب نہیں پیوں گا، شراب تو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے، حضور نے اس سے منع فرمایا ہے. بس ٹھیک ہے جاؤ، چلے گئے. رات کو خواب میں دیکھا، چونکہ ان کو ہر رات زیارت نصیب ہوتی تھی تو اس رات اس انداز سے زیارت نصیب ہوئی. اس رات یہ واقعہ پیش آیا خواب میں کہ انہوں نے دیکھا لوگ جا رہے ہیں تیزی سے کسی طرف، بہت تعداد میں لوگ جا رہے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھائی فلاں جگہ پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم سب ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہا بھائی میں بھی چلوں گا. پہنچے وہاں پر تو معلوم ہوا ایک خیمہ ہے، اس اندر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. انہوں نے بھی جا کر کوشش کی جانے کی، جو اور لوگ تھے وہ تو اور یہ دیکھا کہ وہی پیر، جعلی پیر اور فقیر جو تھا جس نے شراب پینے کا حکم دیا تھا، وہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں. اور لوگوں کو اس نے جانے دیا، جب انہوں نے جانے کی کوشش کی تو ڈنڈا اٹھا لیا، نہیں جانے دوں گا، ماروں گا. بالآخر وہاں سے واپس آنا پڑا، اس نے جانے نہیں دیا. اور پہلے ہی کہا تھا اس نے کہ مہنگا پڑے گا سوچ لو. واپس آئے تو صبح اٹھ کر جب بیدار ہوئے، اس کے پاس، اسی پیر کے پاس گئے. اس نے کہا سوچ لو بھائی، اب بھی سوچ لو، ایک رات کی تمہاری ناغا ہو گئی ہے، تمہیں زیارت نصیب نہیں ہوئی، ابھی بھی پی لو یہ. انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں پیوں گا، اس کو تو مجھے پینا ہی نہیں ہے. دوبارہ واپس آ گئے. دوسری رات پھر اسی طرح معاملہ ہوا، خواب میں دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں کہ حضور تشریف فرما ہے فلاں خیمے میں، وہاں جا رہے ہیں زیارت کے لیے. پھر ساتھ چلے اور پھر اس نے سب کو، اور وہی پیر اور فقیر کھڑا ہوا تھا، دکاندار، حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا. تو اس نے پھر ان کو نہیں جانے دیا، ڈنڈا اٹھا لیا کہ پھر نہیں جا سکے. تیسرے دن پھر اور پھر دوبارہ گئے اس کے پاس، تو اس نے کہا دو دن ہو گئے اب بھی پی لو، کہا نہیں پیوں گا، شراب نہیں پینی مجھے. پھر تیسری رات کو یہی واقعہ ہوا، سب لوگ اندر گئے، اس نے ان کو نہیں جانے دیا اور ڈنڈا اٹھا لیا مارنے کے لیے. ابھی یہی کشمکش چل رہی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اندر سے آواز آئی کہ کیا بات ہے، دو دن ہو گئے عبدالحق نہیں آئے، دو دن ہو گئے عبدالحق نہیں آئے. انہوں نے بھی وہیں باہر سے ہی عرض کیا بلند آواز کر کے کہ اے اللہ کے رسول، میں تو حاضر ہو رہا ہوں دو دن سے، لیکن یہ مجھے نہیں آنے دے رہا. فرمایا کون نہیں آنے دے رہا؟ یہ شخص کھڑا ہوا ہے یہاں، یہ نہیں آنے دے رہا. اس پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اخفا یا کلب، او کتے دفع ہو جا. بس یہ سننا تھا، اور ایک صحابی اندر سے دوڑے بھی تلوار لے کر، اور یہ بھاگ گیا، یہ پیر بھاگ گیا وہاں سے. اور یہ اندر پہنچے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، ملاقات ہوئی. صبح اٹھے تو بہت خوش تھے کہ دو راتوں کے بعد، ناغا کے بعد آج زیارت نصیب ہوئی، صاحب حضوری تھے. اور تجسس یہ تھا کہ اب دیکھتا ہوں جا کے اس کا کیا حال ہے، اس پیر کا کیا حال ہے. حضور نے تو فرمایا تھا کہ اے او کتے دفع ہو جا. پہنچے وہاں پر تو دیکھا کہ لوگوں کا مجمع تو موجود ہے جیسے ہوتا تھا، کمرہ بند ہے. پوچھا بھائی کہاں ہیں؟ پیر صاحب کے اندر ہیں، بہت دیر ہو گئی تو کوئی باہر نہیں، کوئی نقل و حرکت نہیں. انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر تو کوئی بھی نہیں. لوگوں کو دکھایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اندر ہے، اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کمرے میں نہ کھڑکی ہے نہ کوئی اور دروازہ ہے کہ کہیں اور سے نکل گئے ہوں. ہاں بھائی، ہمیں تو یہی اندازہ تھا کہ یہاں ہوں گے. کہا کہ کوئی گیا تو کوئی باہر جاتے ہوئے نظر نہیں آیا؟ کہ نہیں. لوگوں نے کسی نے کہا کہ ہاں حضرت، ایک کتے کو دیکھا تھا کہ وہ باہر گیا، یہاں سے نکل گیا، باہر نکل کے بھاگا ہے، بس وہی تمہارا پیر تھا. انہوں نے فرمایا بس یہی تمہارا پیر تھا، اس کا یہی حال تھا. حضور نے جب فرما دیا کہ وہ کتے دفع ہو جا، تو وہ کہاں پھر کتا ہی بن کے نکلا ہو. اس کو کہتے ہیں اتباع، کہ کیا شیطان کا جال اور کیا شیطان کا تصرف. لیکن شراب سامنے آئی کہ نہیں، حضور نے منع فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہے اتباع. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے مقام کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ایک مرتبہ مراقبے کے دوران بہت انوارات اور برکات محسوس ہوئی، لیکن ساتھ میں پیاس بھی لگی. جب پیاس لگی تو سونے کا پیالہ سامنے آیا اور آواز آئی کہ اس کو پی لو. پیاس چونکہ شدید تھی تو ہاتھ بڑھایا، لیکن معلوم ہوا یہ تو سونے کا ہے، ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ سونے کے برتن میں پانی پینے اور اس کو استعمال کرنے سے تو منع ہے، سونے اور چاندی کے برتن. لہذا اب دوسری آواز آئی کہ بھائی یہ بھی نعمت ہے، اللہ ہی تمہیں دے رہا ہے، تم لے لو، پی لو اس کو. کہا نہیں، کیسے پی لو، یہ تو سونے کے برتن میں ہے، سونے کے برتن میں تو ممنوع ہے، استعمال کرنا ہی ممنوع ہے. اور یہ سوچ کر پھر پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ بھی سوچا کہ حضور نے جو باتیں سکھائی ہیں وہ تو قیامت تک رہیں گی، وہ احکامات اٹھ تو نہیں سکتے. لہذا جب یہ سوچا اور یہ پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تو سارا جو برکات اور انوارات سب ختم، سب ختم. وہ سونے کا پیالہ بھی غائب. اور بھاگتے بھاگتے وہ یہ کہہ گیا کہ آج تمہارے علم نے بہت تمہیں بچا لیا، ورنہ میں نے تو بہت سو کو گمراہ کیا اس طرح. فرمایا یہ ایک بہت اس سے بھی خطرناک وار تھا، یہ پہلے وار سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ یہ عجب کا وار تھا کہ تمہارے علم نے، تم بہت بڑے عالم ہو، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. فرمایا نہیں، علم نے نہیں بچایا مجھے، میرے اللہ نے بچایا. علم کیا ہے؟ علم کے ساتھ بہت سے لوگ گمراہ ہوئے. اللہ کا فضل نہ ہو تو علم کیا ہے؟ علم تھوڑی بچا سکتا ہے. شیطان کے پاس علم کم ہے؟ سارے انبیاء کی ہم تو اس امت کا کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا پورا علم اس کو حاصل ہے. لیکن شیطان کو تمام انبیاء کی شرائع، ان کی شریعتوں کی جزیات اور کلیات کا علم تک اس کو حاصل ہے. تو اتنا بڑا عالم تو کوئی بھی نہیں ہے روئے زمین پر، اتنا بڑا عالم تو کوئی بھی نہیں ہے جتنا بڑا شیطان ہے. تو کیا اس کے علم نے اس کو بچا لیا؟ تو حقیقی اتباع یہی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اتباع سنت. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی ذکر آیا تھا، انہی کی ایک بات یاد آ گئی اور بہت کام کی ہے. فرمایا کہ میں نے جب علوم حاصل کیے، مدرسے سے میں پڑھ کر فارغ ہو گیا، علوم حاصل کر لیے، تو میں نے سوچا کہ کچھ اللہ کی محبت بھی سیکھنی چاہیے، لہٰذا میں اہل اللہ کے پاس گیا. اس وقت بھی یہ سلسلے تھے، اللہ تعالیٰ نے جیسے چار فقہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اسی طرح چار تصوف کے بھی راستے ہیں اللہ کی محبت کے، جن پر زیادہ لوگوں کا رجوع ہے، جن کی طرف چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی، نقشبندی. چاروں کے پاس گیا، چاروں سلسلوں کے پاس یہ گئے، اور وہاں جا کر ان کی رہنمائی میں وقت گزارا. باری باری چاروں کے پاس گئے اور چاروں سے انوارات اور برکات لے کر، اور جس طرح وہاں کہا گیا، جس طرح تربیت دی گئی، ویسے انہوں نے کی اور اس کے مطابق عمل کیا. اور فرماتے ہیں کہ پھر ادھر علم حاصل کیا تھا، ادھر یہ اللہ کی محبت سیکھی اہل اللہ سے چاروں سلسلوں کے، اور عمل کیا. تو فرمایا اس وقت میں اس مقام پر ہوں، میرے سامنے وہ باتیں کھل گئی ہیں کہ اگر میں ان کو علماء اہل ظاہر پر ظاہر کروں، ان کے سامنے یہ بیان کروں، تو وہ مجھے میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے. اور اگر مشائخ کے ساتھ رہنے والے، ان کی رہنمائی میں اللہ کا راستہ طے کرنے والوں کو میں یہ باتیں بتا دوں، مشائخ کے متبعین کو، تو وہ مجھے زندیق کہیں گے کہ تو زندیق ہے. ایسی باتیں مجھے نظر آتی ہیں، ایسے مقامات پر میں پہنچا ہوا ہوں. کیونکہ اس مقام پر وہ نہیں پہنچے ہوئے جو ان مشائخ کے نیچے لوگ رہتے ہیں اور ابھی سفر طے کر رہے ہیں، ان کو میں بتا دوں تو مجھے زندیق کہیں گے. اور اہل ظاہر یعنی جن کے پاس صرف ظاہری علم ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، انہوں نے قرآن و حدیث تو پڑھا لیکن اللہ کی محبت نہیں سیکھی، ظاہری علم ہے، وہ مجھے کافر کہیں گے کہ تو کافر ہے. میں اس مقام پر اس وقت فائز ہوں، اللہ نے مجھے اس مقام پر فائز کر رکھا ہے. لیکن اس مقام پر پہنچ کر میں ایک بات کہتا ہوں جو بڑے کام کی ہے. کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کسی بھی معاملے میں کی جائے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، کاروبار میں، معیشت میں، معاشرت میں، فرمایا یہ ان تمام مقامات سے افضل ہے جو مجھے، یہ جن پر میں پہنچا ہوا ہوں. بس خلاصہ یہی ہے کہ ان تمام مقامات پر پہنچ کر جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی اتباع ہی اصل ہے، بس اصل چیز یہی ہے کہ اتباع کی جائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور کی وہ سنتیں جن پر چلنے سے معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا، ان پر تو ہم ابھی سے عمل شروع کر دیں. بیت الخلاء جانے سے کوئی معاشرہ ہمیں نہیں روکتا سنت کے مطابق جانے سے، وہاں سے باہر نکلنے سے کوئی معاشرہ نہیں روکتا کہ ہم سنت کے مطابق نکلیں. آپ بستر پر جاتے ہیں، سنت کے مطابق چلے جائیے، دعائیں وغیرہ پڑھ لیجئے، آپ کو کوئی معاشرہ نہیں روکتا. بیدار ہوتے وقت آپ کو کوئی معاشرہ نہیں روکتا کہ آپ سنت کے مطابق بیداری والے اعمال نہ کریں. لہذا ان اعمال کو اختیار کر لیجئے جن پر چلنے سے معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا. داڑھی رکھنا، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنا، اور یہ بعض مستقل ٹوپی پہننا اور امامہ پہننا، یہ اس کا لوگ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ سنتیں جن پر چلنے سے معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا، اگر ہم ان پر عمل شروع کر دیں تو ان سے ہی اللہ ایسی نورانیت عطا فرمائیں گے کہ پھر ان سنتوں پر عمل، ہمت نصیب ہو جائے گی جن پر چلنے سے معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے. بس راستہ یہی، طریقہ یہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.